أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. درود بجي محمد وآل محمد.
معزز سامعین، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ کہف کی 7ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور لکل شیئن ربیع ربیع القرآن شہر رمضان. معصوم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بہار کا زمانہ ہوتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان در حقیقت قرآن کی بہار کا زمانہ ہے، کہ جس میں ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا ثواب دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے. یعنی ایک انسان صرف الحمدللہ بھی اس نیت سے پڑھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یاسین بھی پڑھے اس نیت سے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس کا ثواب گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کیا. تو یہ قرآن کریم کہ جس کی بہار کا زمانہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا گیا، جس کی عظمت و فضیلت، یہی دعا جو آپ روزانہ نماز کے بعد پڑھتے، معصوم نے جس کے لیے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. اسی دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے وہ علی اور عظیم ذات، اے وہ کریم ذات، تو وہ خدا ہے، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تجھ جیسا کوئی خدا نہیں، تیرا مثل و نظیر نہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تو نے فضیلت دی، شرافت دی، کرم کیا، اس کو مکرم قرار دی، اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر، اس میں لیلۃ القدر کو قرار دیا، اس میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کی کیا صفت بیان کی؟ ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان. وہ قرآن کہ جسے شب قدر میں، اور شب قدر کو ماہ مبارک رمضان، اور ماہ مبارک رمضان کو دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت دی، مکرم کیا، شرافت دی، عظمت دی، مقام دیا، منزلت دی، مرتبہ بخشا. کیوں؟ تاکہ قرآن نازل کیا جائے. اور قرآن کا موضوع، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہر چیز ایک موضوع ہوتا ہے، ہر علم کا، ہر اکیڈمک فلسفی کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کے، اس ٹاپک کے محور پر وہ گفتگو گھومتی ہے. قرآن مجید کا موضوع انسان اور اس کی تربیت ہے. ہدی للناس، قرآن مجید نے خود کہا ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان. اس قرآن کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہدایت کرنے والا ہے انسانوں کے لیے، اور تم ایک حالت فرقان ایجاد کرنے والا ہے. حالت فرقان یعنی تم حق و باطل کے درمیان فرق کر سکو گے قرآن پڑھنے کے بعد. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اس بنا پر آئیے اس قرآن کریم سے آج پوچھتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں اور مفسران قرآن کی نگاہ میں عمل کسے کہتے ہیں. آج جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, جو کچھ بھی زمین پر ہم نے قرار دیا ہے وہ زینت ہے, آرائش ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ آزمایا جائے ان لوگوں کو جو روئے زمین پر بسائے گئے ہیں کہ ان میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. کچھ ظاہری نعمتیں ہیں, کچھ باطنی نعمتیں ہیں. کچھ ظاہری زینت ہے, کچھ مادی زینت ہے, کچھ روحانی اور حقیقی زینت ہے. اسی لیے ظاہری زینت کے لیے حسن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور باطنی زینت کے لیے جمال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حسن اور جمال اردو زبان میں شاید ایک ہی معنی دیتے ہوں, لیکن حقیقتاً اگر اس کو اہل لغت کی نگاہ سے دیکھا جائے حسن کا معنی کچھ اور بنتا ہے اور جمال کا معنی کچھ اور بنتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں ان اللہ حسن, اللہ حسن نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل, اللہ جمیل ہے, وہ یحب الجمال اور جمال کو پسند کرتا ہے. اس بنا پر یہ قرآن کریم کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس شب قدر میں نازل کیا گیا کہ آج کی شب احتمالی طور پر, امکانی طور پر شب قدر ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک شب قدر کو مقرر فرما رہے تھا, ہم بھی جاتے پوری دل کی توجہ کے ساتھ جا کے اس میں عبادت کرتے. معصوم نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تینوں شبوں میں تم خدا کی اسی طرح عبادت کرو جس طرح شب قدر میں کرتے ہو. شاید یہ شب قدر ہو, شاید یہ شب قدر ہو, شاید یہ شب قدر ہو, شب 19 ہو, شب 21 ہو, شب 23 ہو, تاکہ تمہارا دل خدا کی طرف متوجہ رہے, تاکہ تم اس کی نورانیت سے استفادہ کر سکو. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اس بنا پر چاہتے ہیں کہ آج قرآن اور مفسران قرآن یعنی اہل بیت علیہم السلام کی درگاہ پر حاضری دیں اور پوچھیں کہ عمل کسے کہتے ہیں, عمل کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. اس لیے کہ دنیا کا کوئی کام بغیر عمل کے ہم قبول نہیں کرتے. کسی کو ترقی دینی ہے تو اس کی پروگریس کو دیکھا جاتا ہے, کسی کو اگر کوئی ایوارڈ دینا ہے تو اس کی پرفارمنس کو چیک کیا جاتا ہے, کسی کو اگر کسی ایک مرحلے سے اٹھا کر دوسرے مرحلے ترقی دی جاتی ہے تو اس کی کارکردگی پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے. یہ کارکردگی, یہ پرفارمنس, یہ عمل, یہ کوشش, یہ تلاش, یہ جدوجہد, یہ سب عمل سے وابستہ ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں ہم کوئی بھی کام بغیر عمل کے انجام نہیں دے سکتے, تو پھر آخرت کے بارے میں ہم یہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی عمل نہ کریں اور ہمیں عمل کا ثواب مل جائے. ایک بہت ہی مشہور واقعہ جسے میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں, آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد وال محمد. عمل یہ قرآن کی نگاہ سے ہمارا موضوع ہے. آج کی گفتگو کا محور عمل ہے, قرآن کی نگاہ سے بھی اور اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ سے بھی دیکھیں کہ عمل کسے کہتے ہیں. یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو کیا وجہ ہے؟ کیا خدا کی دینے میں کوئی تاخیر ہے؟ کیا خدا کی عطا و بخشش اور جود و سخا میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ آئمہ کی دعائیں اٹھا کے دیکھیے تو کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا خدا سخی ہے, خدا کریم ہے, خدا جود کرتا ہے, خدا سخاوت کرتا ہے. یہ انسان ہے کہ جو اپنے اعمال کی بنا پر ان دروازوں کو خود بند کر دیتا ہے. اس لیے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو شمار کیا اور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے تم پہ کھلے ہیں, تو بس دعا وسأل اللہ بس اللہ سے دعا کرو کہ یہ جنت کے دروازے ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی تم پر کھلے رہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَسْأَلُ اللَّهَ, تو اللہ سے سوال کرو, التجا کرو, دعا کرو کہ ماہ مبارک رمضان کے گزرنے کے بعد جہنم کے بند دروازے تم پہ نہ کھلیں. اس کا مطلب یہ کہ انسان اس مہینے میں تو نہ چاہتے ہوئے بھی جنت کے کھلے دروازوں سے اس کی رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے قید ہونے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے لطف اندوز ہے. لیکن کیا ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی یہ صورتحال ہوگی؟ ہرگز نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان تم میں وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم جنت کے بند دروازوں کو اپنے پر کھول سکتے ہو, اور تمہارا عمل اس قابل ہو سکتا ہے کہ تم جہنم کے کھولے ہوئے دروازوں کو اپنے پر بند کر سکتے ہو. یہ ہے انسان کا عمل, یہ ہے انسان کی دعا کی تاثیر. اس بنا پر آئیے دیکھیں, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, تو کیا واقعی ہم دعا کرتے ہیں؟ دعا کرنے کے آداب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر عمل کو جس طرح, جس انداز سے, جس روش سے, جس طرح جی چاہے انسان جب چاہے بجا لائے. ہرگز نہیں. آفس آنے اور جانے کا ایک ٹائم ہے, انسان کے کام کے نظام الاوقات مرتب ہوتے ہیں, انسان کے سونے اور کھانا پینے کے ٹائمنگ مخصوص ہوتے ہیں. جب انسان اپنی نجی زندگی میں کسی عمل کو دلخواہ روش اور طریقے اور وقت اور زمان کے وجہ سے تبدیل نہیں کر سکتے, تو پھر اللہ کی بارگاہ کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان عمل نہ کرے اور عمل کا جزا اس کو ثواب مل جائے. درود بھیجی محمد وال محمد پر. وہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم تھے. حکیم پہ مانا ہے یہ حکیم نہیں جو آپ کو در و دیوار پر جن پہ اشتہارات لگے نظر آ جاتے ہیں. حکیم یعنی صاحب حکمت, علم سے بڑھ کر ایک درجہ ہے حکمت کا. ملازم تھے. مالک اٹھا, معذرت چاہتا ہوں, یہ رات کو نماز شب کے لیے بیدار ہوئے. اب کتنا ہی اچھا موقع انسان نماز شب کو اگر بجا لائے, خواہ دو رکعت اور ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو, اس کی بہت فضیلت ہے. ماہ مبارک رمضان سحری کے لیے اٹھتے ہیں, ایک رکعت نماز وتر پڑھنے میں, دو رکعت نماز شفا پڑھنے میں, تین رکعت چار رکعت نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اگر نافلہ نمازیں نہ بھی پڑھتا ہو تو اس ماہ مبارک رمضان میں پڑھے. یہ نماز شب کے لیے اٹھے, انہوں نے مالک کو اٹھائے, نماز شب پڑھو. مالک نے کہا نیند بہت میٹھی ہے اور سونے میں مزہ آ رہا ہے. پھر نماز فجر کے لیے بیدار کیا, مالک اٹھو نماز فجر پڑھو. کہا کہ نیند بہت میٹھی ہے, سونے میں مزہ آ رہا ہے, خدا بہت رحمان و رحیم ہے. وہی نظریے جو ہمارے ذہنوں میں کہ امام علی سے کہیں گے, امام علی کہیں گے کھل جا سمسم اور ہم اس کے سب جنت میں ہوں گے, باقی سب کے سب ادھر ہوں گے. ایسے کوئی نظریے اس بیچارے کے ذہن میں بھی تھا. خیر اس کو جب اٹھنا تھا اٹھا, بیدار ہوا نیند سے اور حضرت لقمان سے کہا کہ جا کے گندم کی کاشت کرو, میں بازار سے ہو کے آتا ہوں. اب جو بازار سے ہو کے آیا تو دیکھا حضرت لقمان گھاس بو رہے ہیں زمین میں. توجہ فرمائیے گا, کہا کہ لقمان کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم گندم کی کاشت کرو, تم گھاس بو رہے ہو. کہا کہ خدا بات اور رحمان و رحیم ہے, گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا. تو مالک فوراً برس پڑا, غصہ ہو گیا, کہنے کا ہمیں بیوقوف بناتے ہو. اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں واقعہ, ہمیں بیوقوف بناتے ہو. کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ تم گھاس لگاؤ اس کی جگہ گندم نکال آئے؟ تو حضرت لقمان نے پلٹ کے جواب دیا, اے مالک جب دنیا کے بارے میں بھروسہ نہیں, جو جائے اسباب ہے, دار الاسباب ہے, یہاں ہر چیز سبب سے ہوتی ہے, کن فیکون خدا کہے تو دنیا ہو جاتی ہے لیکن وہ کن فیکون بھی سبب کے ذریعے سے ہے. تو اے مالک جب دنیا کے بارے میں بھروسہ کرتے ہو کہ گھاس کی جگہ گندم نہیں نکل سکتا اگ سکتا, تو آخرت کے بارے میں یہ کیسے بھروسہ کر کے بیٹھے ہو کہ نماز نہ پڑھی ہو اور عمل نماز کا ثواب مل جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان گرامی, جو کچھ بھی خدا نے دیا دنیا میں ہمارے امتحان کے لیے دیا. اِنَّ جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ احسن عمل، تمہیں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تنگی، کبھی فراخی، یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ اسی لیے دنیا کو، دنیا لفظ مؤنث ہے، ادنا سے ہے، ادنا اور دنیا فعلا کے وزن پر ہے، دنیا یعنی پسترین چیز، کہ خدا نے اس پسترین مقام میں قرار دیا، اعلیٰ ترین صفات کو ہمارے روح اور فطرت کی گہرائیوں میں رکھا، اور پھر دنیا کی برائیوں کے سامنے کھڑا کر ہمارا امتحان لینا چاہا کہ تمہیں عمل، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں ایک اور جگہ خدا نے کہا کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو، یہ تمہارے سعود کی یا سقوط کی علامت بن جائے گا روز قیامت، یا تمہارا عمل تمہارے سعود و بلندی و ترقی کا سبب بنے گا، یا تمہارا عمل تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں سقوط دلانے کا سبب بنے گا۔ لکل درجت مما عملوا، جو کچھ بھی عمل کیا ہے اس کے درجات ہیں، ہر عمل کے درجات ہیں۔ کوئی 100% ریا کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی 100% خدا کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی آدھا دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، آدھا خدا کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو خدا نے کہا عمل کے درجات ہیں، ان درجات کی بنا پر یا تم جنت کے درجات کی طرف قدم بڑھاؤ گے، یا جہنم کی گھاٹیوں کی طرف تمہارے قدم بڑھنے لگیں گے، تم سکوت و تنزلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ دوسری صفت بیان کی کہ تمہارا عمل تم سے وابستہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز خداوند عالم نے بیان کی، یہ عمل ہوا میں نہیں ہے، اندھیرے میں تیر چلانا نہیں ہے، تمہارے ہر عمل کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، جزا تمہیں ملے گی، اور تمہارے ہر عمل کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں جیسا چاہیں، جب چاہیں، جس طرح چاہیں عمل بجا لائیں، دنیا کے لحاظ سے تو شاید ممکن ہو، اگر دنیا کی زندگی کا معنی بھی ہمارے ذہن میں درست نہ ہو تب بھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو چاہے جائے کہ آخرت، کہ جہاں پہ خدا کرے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی برا یا اچھا عمل انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے تمہارے عمل کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مجسم تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، مجسم حاضر ہو جائے گا، انسان جھٹلا نہیں سکے گا۔ یہاں تو 420 جھوٹ، فریب، دھوکہ، 420 کے ذریعے سے انسان اپنے عمل کو چھپا لیتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے دیتا ہے، لا علم رکھ کر اپنے فائدے کی بات کر لیتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ بھی انسان عمل کرے گا دنیا میں وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا، مجسم ہوگا، انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ اور اگر انسان چاہے بھی تو جھوٹ بولے نہ بول سکے گا، وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے ہاتھ پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ تیسری، یہ چوتھی صفت بیان کی کہ تم جو عمل کر رہے ہو روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے سوال ہوگا فلا عمل کیوں کیا، فلا عمل کس بنا پہ کیا، فلا عمل کس وجہ سے کیا، فلا عمل خدا کے لیے تھا یا نہیں تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، فلا عمل کیوں کیا، کس لیے کیا، دل جوڑنے کے لیے کیا، یہ دلوں کو توڑنے کے لیے کیا۔ ہوتا ہے اکثر خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات انسان قادر ہوتا ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو دبا دے، پی لے، ہضم کر جائے، لیکن بعض اوقات شیطان کے کہنے میں آ کر انسان انہی باتوں کو برملا کر دیتا ہے، اور وہی بات جو چھپا کر دلوں کو قریب بنا سکتی تھی، وہی بات جب زبان کے دل سے برملا ہوتی ہے تو دل اور خاندانوں میں بٹوارا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتے ہیں۔ تو لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی، اور پھر عمل حاضر ہوگا، اور پھر اگر تم چھٹکارا بھی پانا چاہو گے، فدیہ بھی دینا چاہو گے جان چھڑائی کے لیے، کچھ سفارش بھی کرنا چاہو گے؟ قرآن کہتا ہے لو یود المجرم یومئذ، کہ مجرم اگر چاہے، مجرم اگر چاہے خدا کی بارگاہ میں کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان ایک فدیہ آ جائے، جان چھڑائی آ جائے، کچھ عمل دے کر اپنی جان چھڑا لے، تو خدا کہے گا نہیں، یہ اس کی خواہش ہے، کلا ہرگز نہیں، یہ اس کی خواہش ہے، یہ عمل ہے قرآن کی نگاہ میں، یعنی عمل وابستہ ہے انسان سے، عمل انسان کے امتحان کا وسیلہ ہے، عمل انسان کے درجات میں ترقی یا جہنم میں سقوط اور تنزلی کا ذریعہ ہے، عمل یعنی انسان کو اپنے عمل سے سامنا کرنا ہوگا، انسان کا عمل اس کے سامنے حاضر و ناظر ہو جائے گا، مجسم ہو جائے گا، عمل کے بارے میں آپ کو جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا، عمل یعنی اگر انسان فدیہ بھی دینا چاہے تو نہیں چھوٹ سکتا، یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اہل بیت علیہ السلام سے پوچھیں کہ مولا یہ بتائیے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے، تو معصوم فرماتے افضل الاعمال احمدھا، سب سے افضل ترین عمل اگر جاننا چاہتے ہو تو سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ جس کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، دل چاہ رہا ہے جھوٹ بولنے کا نہ بولے، افضل ترین عمل ہے، دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، افضل ترین عمل ہے نہ کرے، اپنے جو تمہاری طبیعت پر تمہارے مزاج پر کڑوا ہو ناگوار گزرے وہ افضل ترین عمل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی خواہشات نفسانی پر در حقیقت قدم رکھا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، کہ انسان کا جی کا چاہنا، جی چاہ رہا ہے ہم یہ کام کر لیں، پانی پی لیں، شربت پی لیں، آج جی چاہ رہا ہے افطارے میں یہ ہو، یہ جی چاہنا منافی نہیں ہے اللہ کی قربت کی راہ میں۔ کون سا جی چاہنا، کون سی خواہش پرستی سے ہمیں روکا گیا ہے؟ وہ خواہش پرستی، وہ شہوت پرستی، وہ دنیا پرستی جو انسان کو خدا سے اور اہل بیت کے راستے سے دور کر دے، اس خواہشات سے، ان خواہشوں کی پرستش کرنے سے، ان کی اتباع کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ والا انسان چاہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو کوئی نیا جوڑا لا کر دے، بچے کے لیے کوئی خدمت انجام دے، عادل جا رہا ہے شربت پینے کا، پانی پینے کا، کوئی اور مشروب پینے کا، یہ چیز حرام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، انسان جب چاہے جیسے چاہے ان کو بغیر اسراف کے، بغیر فضول خرچی کے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ کون سی خواہشات نفس کی مخالفت کی گئی ہے جو اللہ اور اہل بیت کے راستے سے روکے، جو حق پر عمل کرنے سے راستے سے روکے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہاں پر چونکہ بہرحال ماہ رمضان ہے اور اپنی طرف سے انسان کوئی بات آئمہ سے منسوب نہیں کر سکتا، کچھ احادیث میں یہاں لکھ کے لایا ہوں تاکہ امام کے قول میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی قول امام کا نہیں اور امام سے منسوب کر دیا تو، اور کہا کہ یہ امام نے کہا، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا بنا بر احتیاط، خدا سے منسوب کر دیا، خدا نے قرآن میں یہ کہا ہے، روزہ باطل ہو جائے گا، رسول اللہ نے یہ کہا، چاردہ معصومین اور انبیاء اور خدا کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کریں، ہر ایس ایم ایس کو فارورڈ نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ منسوب ہے، فلاں شخص نے بھیجا ہے، اس کی طرف نسبت دیں، خود نہ کہیں، بتا دیں کہ فلاں جیسے ریسیو ہوا ہے ویسے میں فارورڈ کر رہا ہوں آپ کو، احتیاط کریں۔ حتیٰ کہ مصائب کے دوران بھی علماء فقہا روزی کی حالت میں مصائب نہیں پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا جملہ امام سے منسوب کر دیں کہ جو امام نے نہ کیا ہو، روزہ باطل ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے کچھ احادیث لکھ کے لائیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ پھر خدا نے کہا کہ یہ جو عمل تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی جزا تمہیں ملے گی، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلا نحیینہ حیات طیبہ، جو عمل صالح انجام دے، نیک عمل انجام دے، مرد ہو یا عورت، ایمان رکھتا ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور پھر قرآن میں خدا نے ایک اور جگہ ہمیں رغبت دلائی ہے کہ عمل کو اگر انجام دینا ہے تو بہتر طریقے سے عمل کرو. اکثر بچے ہوتے ہیں نا, اسکول سے گھر آتے ہیں, کاپی ادھر, بستہ ادھر, کپڑے ادھر, جوتے ادھر. اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے, خدا کہتا ہے وَعَمِلُوا صَالِحًا, کہ عمل کرنا چاہتے ہو عمل کو اچھے طریقے سے, نیک طریقے سے بچا لاؤ. عمل عمل صالح ہونا چاہیے. ہر عمل تم سے قبول نہیں ہے, وہی عمل جو صالح عمل ہے, نیک عمل ہے, وہی قبول ہوگا انسان. اب صالح عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, انسان کی انفرادی زندگی اس کی اجتماعی زندگی سے مربوط ہے. ایسا نہیں کہ میں دن میں تو 10 بار 20 بار کہوں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم, خدا تو بڑا رحمان الرحیم ہے, اور جب کسی کو معاف کرنے کا موقع ہے تو اسے معاف نہ کروں, پوری پوری سزا دوں. وہ جو خدا کو رحمان الرحیم پکارا, اس کا اثر میری اجتماعی و معاشرتی زندگی میں آنا چاہیے تھا کہ میں دوسروں کی خطاؤں کو معاف کروں, درگزر کروں. خدا سے تو امید ہے استغفار اور مغفرت و التجا ہو, اور بندوں کو انسان معاف نہ کرے. اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ارحم تو رحم, کہ تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا, تم لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرو گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. تو انسان کی جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم, تو اس کا اثر ہماری معاشرتی زندگی پہ آنا چاہیے. امام سجاد اپنے کنیزوں کو, غلاموں کو ایک دن بلاتے تھے اور کہتے تھے تم نے فلا دن یہ کام کیا تھا, جی مولا. تم نے فلا دن یہ کام کیا تھا, غلط کام کیا تھا, جی مولا. تم نے فلاں جگہ کو اتا ہی کی تھی, جی مولا. پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے خداوندہ تیرے اس بندے علی ابن الحسین نے اپنے ماتحت تمام کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا. آزاد بھی کرتے تھے, معاف بھی کرتے تھے, کہتے تھے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا, تو بھی اپنے اس بندے پر رحم فرما اور اس کی خطاؤں کو درگزر فرما. یہ ہمارے لیے ایک سوشل لائف کے لیے ایک درس ہے کہ اگر خاندانوں میں, فیملیز میں کوئی ایسی بات ہو گئی تو آج جائیں گلے ملیں, کہیں کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں تاکہ خدا بھی ہمیں اپنی رحمت میں شامل کرے. اس لیے ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین, ہے خدا مجھے مرحومین میں سے قرار دے. مرحوم کسے کہتے ہیں؟ جس پر رحمت ہو. یعنی میں اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی کوشش دے اس منزل کو پا سکوں کہ تیری رحمت میرے شامل حال ہو جائے. ولا تجعلنی من المحرومین, مجھے محروم لوگوں میں سے قرار نہ دینا. یہ کب ہوگا؟ کہ جب میں اپنے عمل سے ثابت کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. افضل ترین عمل کون سا ہے؟ کہ خواہشات نفسانی کو دبا کر. کون سی خواہشات نفسانی؟ جو اللہ اور اہل بیت اور حق کے راستے پر قدم اٹھانے سے ہمیں روکے. اس میں تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر, لیکن چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی نگاہ میں عمل کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. پہلا اصول اہل بیت علیہ السلام نے یہ دیا رسول اللہ نے کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ جو کڑوا ترین ہو. اور اس کے بعد ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ حفظ اللسان, افضل ترین عمل یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جب صبح ہوتی ہے نا, حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, صبح ہوتی ہے تو روایت کہتی ہے کہ تمام اعضا 10 بستہ زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محترمہ اگر آپ صحیح رہیں. زبان اردو میں, خواتین سے معذرت, زبان اردو زبان میں زبان کا لفظ مؤنث ہے, اس لیے میں مؤنث کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اگر تم سیدھی رہیں ہم بھی سیدھے رہیں گے, لیکن اگر تم بہک گئیں, ٹیڑھی ہو گئیں, حق سے منحرف ہو گئیں, پٹری تبدیل کر لی, تو ہم بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیں گے. یعنی انسان کی زبان کا اتنا اثر ہوتا ہے. علماء اخلاق نے گناہ بیان کیے ہیں, 50 سے زیادہ گناہ بیان کیے گئے اسی زبان سے. امام خمینی فرماتے ہیں یہ زبان جو گوشت کا لوتھڑا ہے, ایک ٹکڑا ہے, بعض اوقات یہ اگر مدحت خدا اور حب نبی اور آل نبی میں گویا ہو تو انسان کے درجات کا سبب بنتا ہے, اور اگر یہی زبان کا لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا شیطان کے کہنے کی وجہ سے حرکت میں آئے تو انسان کے گلستان معرفت کو جلا دیتا ہے، انسان کی زندگی کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے، دلوں کو دور کر کے زندگی کو تاریک و ظلمت کے اندھیروں میں ڈال دیتا ہے۔ یہی زبان، آج آپ دیکھیں کل تک جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو لانتان کر رہی تھیں، مخالفت میں اتنے آگے ہوئی ہوئی تھے، آج ایک دوسرے شیر و شکر ہوئی ہوئی ہیں، گن گائے جا رہے ہیں، کلمے پڑھے جا رہے ہیں، نغمے گائے جا رہے ہیں ان کے۔ یہ زبان ہی تو ہے، جب بہکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں حفظ اللسان افضل الاعمال الی اللہ، اپنی زبان کو کنٹرول، یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان۔ بھائی روزے میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی برا عمل، بری بات، کوئی برا کلمہ، کوئی ایسی بات جو روزے کی روحانیت کے اور تقدس کے منافی ہماری زبان سے نہ نکلے، اسی چیز کو ہمیں چاہیے کہ روزے کے بعد بھی وسعت دیں، اس لیے کہ یہ 30 دن روحانی ٹریننگ ہے ہماری زبان کی، آنکھوں کی، قلب کی، فکر کی۔ اس لیے امام نے فرمایا تمہارا روزے والا دن تمہارے بغیر روزے والے دن سے مختلف نظر آئے، ایسا نہیں ہو۔ لیکن ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں، ماشاءاللہ سے کیا کمرشل رمضان پیش کیا جا رہا ہے میڈیا پر، گانے، واہیات اور غیر اخلاقی گفتگو اور حرکات و سکنات ایک طرف، پورے رمضان کو صرف کھانے پینے تک محدود کر دیا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، اسلام نے کھانے پینے سے نہیں روکا، اسلام بندگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کھا رہے ہو جائز ہے تمہارے لیے، اب فجر کی اذان سے لے کر اور مغرب کی اذان تک نہ کھاؤ۔ وہی خدا جو ہمیں ایک مہینہ نہ کھانے کی پریکٹس کرا رہا ہے، مشق کرا رہا ہے، اذان فجر سے اذان مغرب تک، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور روزے عید کا روزہ رکھنا تمہارے لیے حرام ہے، جا کے افطار کرو۔ یہ ہے عبودیت، یہ ہے بندگی، یہ ہے روح بندگی، کہ جب خدا کہے کھاؤ تو کھائیں اور جب خدا کہے نہ کھاؤ تو نہ کھائیں۔ تو پورے اس رمضان کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، کس چاپلوسی، عیاری، مکاری کے ساتھ، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ کل میرے ایک عزیز دوست کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں گیا، جب واپس آیا تو تقریباً 12 بجے سے زیادہ کا وقت ہو رہا تھا، تو پتہ چلا اس ہوٹل میں سحری کا پروگرام ہونے والا ہے، لوگوں کی کثیر تعداد 2-4 گھنٹے سے پہلے سے وہاں موجود ہے کہ جناب ٹیلی ویژن میں آ جائیں، لوگوں کا ہم مغم فکر یہی ہو گئی جناب ٹیلی ویژن میں آ جائیں اور ہمارا فیل جو ہے وہ آن ایئر ہو جائے۔ یہ ہے رمضان ہمارا۔ دوسری صفت جو اہل بیت نے بیان کی ہے، مولا کائنات جن کی آج شب ضربت ہے فرماتے ہیں علیک بالاخلاص فَإِنَّهُ سَبَبُ قُبُولِ الْعَمَالِ وَشَرَفِ الطَّاعَاتِ، تمہیں چاہیے تم عمل کرتے ہو نا، کوشش کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، صدقات دیتے ہو، خمس دیتے ہو، کتنی کوشش کرتے ہو، اگر خلوص نہ ہو تو نہ تمہارا صدقہ قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ محنت قبول، نہ عزاداری قبول، نہ شب قدر کے اعمال قبول، کچھ بھی قبول نہیں۔ خلوص پیدا ہو فَإِنَّهُ سَبَبُ قُبُولِ الْعَمَالِ، یہ خلوص، یہ اخلاص، یہ شفافیت، یہ اس بات کا سبب بنے کہ تمہارا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ عمل کو انجام دینے کے بعد عمل پر باقی رہنا عمل سے زیادہ سخت ہے، الابقاء علی العمل اشد من العمل۔ آپ نے ایک عمل انجام دیا، روزہ رکھا، ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے کسی غریب کی مدد کی، ماشاءاللہ بہت خوب، لیکن اس کو گناہوں سے، ریاکاری سے، منافقت سے بچانا ہے، اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ عمل کو انجام دینے سے زیادہ سخت اس عمل میں باقی رہنا ہے۔ اور اسی لیے معصوم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرو، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العمل الدائم القلیل علی الیقین، وہ عمل دائم، وہ مسلسل عمل کیا جانے والا عمل جو کم ہی کیوں نہ ہو لیکن یقین کی بنیادوں پر استوار ہو، وہ اس کثیر اور کم عمل سے بہتر ہے کہ جو غیر یقینی حالت میں تم انجام دیتے ہو۔ یقین کی حالت میں کم عمل تم سے قبول ہوگا، لیکن کثیر عمل بھی انجام دو اور یقین کی حالت نہ ہو تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہے۔ العمل الدائم الكثير على يقين افضل، افضل ہے
کیوں؟ اس لیے کہ تم مسلسل کنٹینیو, اور اس لیے حدیث میں اگر کسی عمل پہ چاہے تو ملکہ کمانڈ حاصل ہو جائے تو کم سے کم مدت جو بیان کی گئی ہے روایات میں 40 دن خلوص کے ساتھ اور 1 سال بیان کی گئی ہے. 40 دن خلوص سے عمل کرو گے تو حکمت کے چشمے تمہارے دل سے پھوٹ کر زبان سے جاری ہوں گے. اور اگر کمانڈ حاصل کرنا چاہتے تو 1 سال تک علماء نے بیان فرمایا کہ اس پر مداومت ہونی چاہیے, کنٹینیوشن ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ جب اذا مات الانسان, فرماتے ہیں معصوم, اذا مات الانسان انقطع عملو, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے, الا من ثلاث, 3 لوگوں سے مرنے کے بعد بھی عمل کیا قبول کیا جائے گا, من صدقۃ جاریہ, جو صدقہ جاریہ دے, صرف پیسہ صدقہ جاریہ نہیں ہوتا, کسی کی تعلیم میں مدد کرنا صدقہ جاریہ ہے, کسی بچے کی یا بچے کی شادی کے لیے کچھ رقم دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, کسی یتیم کی کفالت کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, کوئی کتاب چھپوا دینا جس سے اہل بیت کا نظام پھیلے, ان کی باتیں پھیلے, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ صرف یہ نہیں کہ 10 روپے اٹھا کے راہ چلتے فقیر کو دے دیں, ممکن ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہو, ممکن ہے. اس کی پروفیشنل نظم اتنا ہو گیا کہ میں اس کو صدقہ نہیں کہتا, من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ کوئی بھی ہو, مسجد بنوائی, امام برگہ بنوائے, پنکھا لگوا دیا آپ نے, مسجد میں قرآن رکھوا دیا, کتابیں دے دی کسی طالب علم کو, کسی کی شادی کا انتظام کر دیا, او عمل ينتفع به, ایسا عمل جس سے تمہیں فائدہ ہو مرنے کے بعد بھی, آپ کو کتاب لکھ کے چلے گئے, ترجمہ کر دیا, کسی کتاب کی اشاعت اور پرنٹنگ میں آپ نے کچھ پیسے شامل کر دیا, کوئی مدرسہ بنوا دیا, کلاس روم بنوا دیا, وسائل مہیا کر دیے, ایسا علم جس سے فائدہ ہو. اور تیسرا یہ کہ ولد صالح يدعو له, تیسرا یہ کہ نیک اولاد کہ جو تمہارے لیے بعد میں دعا کریں. یہ عمل کی نشانیاں بیان کی ہیں, اور بھی روایت تھی, بہرحال وقت تقریباً ہو گیا, چاہتا ہوں کچھ جملے شب قدر سے متعلق, چونکہ شب قدر عمل سے وابستہ ہے. شب قدر کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی. جناب زہرا کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما فاطمۃ الزہرا. شب قدر کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں وہ ولایت سے ہے, ولایت خدا, ولایت نبی اور ولایت اہل بیت, ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. تو اگر اس شب قدر کو چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہو, تو پھر اہل بیت سے حقیقی تمسک و توسل کے ذریعے سے, غسل ہے, نماز ہے, عمل قرآن ہے. یہ عمل قرآن کیا ہے؟ یہ جو آپ قرآن کھول کے سامنے رکھتے ہیں شب قدر میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندہ اب میرا عمل یہ ہے کہ میں اس قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما قرار دوں, نہ کہ اس کو اٹھا کے طاق پہ رکھ دوں, اس کو سمجھ کے پڑھوں, اس کی باتوں پہ عمل کروں. اور قرآن کو سر پہ رکھنے کا فلسفہ یہ, خدا میری زندگی اب قرآن کے سائے میں گزرے, یہ عمل قرآن کی حقیقت. اس کے بعد آپ 4 معصومین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, خدا کو واسطہ, بیکا یا اللہ, بے محمد, بے علی, بے فاطمہ, بالحسن, بالحسین, بعلی ابن الحسین, بے محمد ابن علی, ایک ایک کر کے امام کا نام لیتے ہیں, بیکا یا اللہ, اے خدا تجھے تیری ذات کا واسطہ, اے خدا تجھے اپنے عزیز ترین بند محمد مصطفیٰ کا واسطہ, تجھے اپنی کنیز کا واسطہ, تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ, تجھے حسن حسین, اور ایک ایک 4 معصومین کا نام لے کر امام کا نام لیتے ہیں, یعنی تجھے ان کا واسطہ, یعنی ولایت کے سائے میں اپنی شب قدر کو قدر, شب قدر بنانا. تیسرا نقطہ جو ہماری یہاں بلا ہے, جس کی ہمیشہ میں مخالفت کرتا ہوں, وہ ایک خوبصورت عمل تھا, اس کو ہم نے بلا میں تبدیل کر دیا, وہ ہے جوشن کبیر. خدا کے 1000 نام پڑھے جاتے ہیں, اور مستحب بھی انسان ہر شب جمعہ اس دعا کی تلاوت کرے ماہ مبارک رمضان میں, 1000 نام. اب ہماری پوری توجہ یہ ہوتی ہے وہ ڈوری بننے پر, ڈوری بنے اور پھونکے مارے, نہ جانی ہے پھونک مارنے کا دین کہاں سے آ گیا ہے, ہر چیز پہ دم کرنا ہے پھونک مارو, ہر چیز پہ جو ہے وہ گرہ لگانی ہے پھونک مارو. یہ پھونک مارنے والی ہیں وہی ہیں جس کی اللہ نے مذمت کی ہے, بعید نہیں کہ یہ وہی افراد ہوں, انہیں کے وہ افراد, ان کے جسم تو مر گئے, ان کے افکار و نظریات آج ہمارے دن, پھونکے مارنا. پوری توجہ اس نوجوان کی یا اس نوجوان بچی کی ہوتی کہ اس گرہ کو صحیح لگا دوں اور تاکہ وہ گرہ کو پھونک مار کے قید بھی کر دینا ہے, پھونک کو قید بھی کر دینا ہے گرہ میں تاکہ بھاگ نہیں جائے, تاکہ ڈوری بھی اچھی لگے. پورا اس کی فکر و توجہ ڈوری بننے پہ ہوتی ہے. اس دعا میں کیا پڑھا گیا, آپ نے خدا سے الغوث الغوث خالی سمنانا یا رب آپ نے کیا دعا کی, کیا توجہ کی, کیا مانگا, کچھ نہیں معلوم آپ کو. یہ بلا ہے جو اس عمل کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہے. توجہ کے ساتھ انسان خدا کے ناموں کو اگر یاد کرے اس کے دل پہ اثر ہوگا. چوتھا عمل جو اس شب قدر میں ہم کرتے ہیں وہ ہے استغفار. استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, مختلف روایات میں جو آیا ہے. آقا شریعت مرحوم بہت بڑے مجتہد فرما دیتے, آؤ خدا سے جھوٹ بولیں تو لوگ ہم جیسے مقدس ماں جو لوگ ہوتے تھے پریشان ہو گئے, ارے آغا مجتہد آپ کیا کہہ رہے ہیں, خدا سے جھوٹ بولیں, امام تو کہنا استغفار کرو, آپ کہنا خدا سے جھوٹ بولیں. کہیں گے اور کہیں یہ تم تصویر گھما رہے ہو, استغفر اللہ یہ 420 ہی تو ہے, کل جا کے نامینہ پہ نظر ڈالنی ہے, مجھے جھوٹ بولنا ہے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے بد کلامی کرے گی, آفس میں جلدی دیر سے جانا ہے, جلدی بھاگ کے آنا ہے, پیڈنٹ لگانی ہے, تنخواہ پوری لینی ہے, فلاں کو فلاں طریقے سے بیوقوف بنانا ہے, اس کا مال ہتھیانا ہے, اس کو سر پہ ٹوپی پہنانی ہے, خواتین ایک دوسرے کی برائی کریں گی, کل جا کے اس کے خلاف میں نے غیبت کرنی ہے, فلاں کی ٹانگیں کھینچنی ہیں, فلاں کو یہ کہنا ہے, یہ 420 ہی تو ہے, کیوں آپ کو دھوکہ دے رہے ہو, صاف صاف کو خدا میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. استغفر اللہ فرماتے تھے یہ استغفار, ان ایک استغفار پڑھو ایک گناہ کو یاد کرو اور اسے چھوڑنے کا عزم کرو. اگر صرف یہی استغفار انسان دل سے پڑھے پوری رات میں اور گناہ چھوڑنے کا عزم کر لے, یہ شب قدر اس کی شب قدر ہو جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور آخری نقطہ اور اسی سے مصائب کی ابتدا کروں گا, اللہم لن قتل امیر المومنین, اے خدا میں لعنت بھیجتا ہوں تو لعنت نازل فرما من قتل امیر المومنین. یہ نہیں کہا من قاتل امیر المومنین, قاتل ایک تھا, قاتل دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک قاتل مباشر اور قاتل عامر. قاتل مباشر وہ ہوتا ہے جو اسلحہ لے کر عمل کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, قاتل مباشر وہ ہوتا ہے جو پس پردہ بیٹھ کر حکم دیتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے اللہم من قاتل امیر المومنین, جس نے قتل کیا امیر المومنین کو اس پہ لعنت بھیج, یعنی صرف ابن ملجم. آپ کہتے اللہم لعن من قتل امیر المومنین, خدا جس نے تلوار چلائی اس پہ بھی لعنت, جس نے حکم دیا اس پہ بھی لعنت, جس نے تلوار بیچی اس پہ بھی لعنت, جس نے زہر دیا اس پہ بھی لعنت, جس نے جس طریقے سے قتل علی میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ان سب پہ لعنت. اور پھر اس لعنت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے عمل سے دوری اختیار کریں, ایسا نہ ہو کہ لعنت تو بھیجیں ابن ملجم اور پس پردہ عوامل اور شخصیات پر, لیکن ان کے کردار اور ان کی صفات ہم میں موجود ہوں تو پھر یہ لعنت جسموں پہ نہیں کردار و صفات پہ ہوتی ہے, گھوم کر ہماری طرف آتی ہے. فزکس کا لا, جتنی طاقت سے آپ کسی گیند کو دیوار پہ پھینکیں گے اس کا ریئیکشن یہ ہوگا, اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. لعنت کا خاصہ یہ ہوتا ہے, لعنت جسموں پہ نہیں ہوتی ہے, جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, لعنت روح پر کردار و صفات پر ہوتی ہے. اگر وہی کردار جو ابن ملجم اور قاتلان علی اور اولاد علی کا ہے, وہی صفات اگر ہم میں یا کسی میں ہوگی تو وہ لعنت گھوم کر اس طرح بھی آئے گی. تو تبرع در حقیقت ہمیں یہ سکھاتا ہے. بس عزیز کرم, آج شب قدر ہے, شب ضربت علی مرتضی ہے, وہ علی جو اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہے, اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا افضل ترین انسان اپنے عمل کو خدا کی بارگاہ میں کس طرح قبول کرانا چاہتا ہے. دو چیزیں افطار کے لیے پیش کی گئیں, بیٹی نے چاہا دودھ اٹھا لیں, منع کر دیا. تمہارے بابا نے کبھی دو چیزوں سے افطار نہیں کیا, رات بھر بیٹی کے گھر میں عبادت. یہ بیٹی کے گھر میں علی کا مہمان بننا بھی ایک حکمت ہے. علی چاہتے ہیں کہ اگر آج یہاں سے رخصت ہوں تو بیٹی کے گھر سے ہوں, اس لیے کہ بیٹیوں کو بڑا پیار ہوتا ہے بابا سے. رات بھر علی بار بار صحن میں نکلتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں آج کی رات ہے, آج کی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. اور جب سحر کے قریب آپ
گھر کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, مرغابیوں نے رستہ روک لیا. شاید مرغابیاں اپنی بے زبانی سے یہ کہہ رہی ہیں مولا علی نہ جائیے, شاید آسمان نے غیب سے آوازیں سن لی ہوں, الا قد قتل الامیر المؤمنین, الا قد قتل امیر المؤمنین, علی امیر المؤمنین قتل ہو گئے, علی کا دامن کنڈی میں اٹک گیا. شاید دروازہ اپنی بے زبانی سے کہہ رہے مولا آپ قدم نہ بڑھائیے, مسجد نہ جائیے. مولا مسجد میں پہنچے ہیں, مولا مسجد میں پہنچے, ابن ملجم کو بیدار کیا, اذان دی ہے, اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرا سجدہ ہے اور علی کے سر پر تلوار چلی, تحدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل علی ابن علی المرتضی. ارے فست برب الکعبہ کی آواز آئی, ارے رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا, اپنے محبوب خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور ادھر سے جبرائیل نے آواز دی, تحدمت واللہ ارکان الہدا, ارے خدا کی قسم آج ارکان ہدایت گر گئے, علی مرتضی شہید ہو گئے. حضرت حسین مسجد کی طرف دوڑے, دیکھا بابا زخمی ہیں, بابا کو گھر کی طرف لانا چاہتے ہیں. جب گھر کی طرف پہنچے امیر المومنین نے کہا بیٹا حضرت حسین مجھے چھوڑ دو, میں اپنے قدموں پہ جانا چاہتا ہوں. بس زبان حال سے مولا نے یہ کہا, شاید کہنا چاہتے ہوں ارے جب زینب ام کلثوم بابا کو اس زخمی حالت میں دیکھیں گی کہ حضرت حسین کا سہارا ہوگا تو کس طرح ہم بیٹیاں برداشت کر سکیں گی. میں کہوں اے مولا ارے کتنا خیال زینب ام کلثوم کا, ارے یہی کوفہ ہے, یہی کوفہ ہوگا کہ جب تیری بیٹیاں بے مگنا و چادر لائی جائیں گی. اے مولا کتنا خیال ہے بچیوں کا کہ بچیاں خون آلودہ چہرہ نہ دیکھیں. ارے زخموں کو صاف کیا علی نے, خون کو صاف کیا مگر خون پھر بھی بہ رہا ہے. میں کہوں ذرا کرب و بلا میں آ کے دیکھیے, ارے تلہ زینبیہ سے بہن دیکھ رہی ہے, آلہ حسین مرمل بالدماء, یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے, ارے جسم بارہ بارہ ٹکڑے ٹکڑے, ارے امامہ اوردا ہے علی مرتضی. ارے بچوں کا اتنا خیال, ارے کوفہ میں آ کے دیکھیے, بے مکرہ و چادر شہزادی آلائی.
اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم فیعلم الذین ظلموا.
خداوند ہماری سزاداری کو قبول فرما, اس تمام کا رہے خیر کا ثواب سید حامد حسین زیدی ابن سید مشرف حسین زیدی کی روح کو پہنچا. آج کی شب قدر کو ان کو امیر المومنین کو, جملہ مرحومین مومنین مومنات کو امیر المومنین اسلام کے دسترخوان پہ مہمانی عطا فرما. خداوند ان کے گناہوں کی بخشش فرما, ان کی قبر کو نورانی فرما, ان کے لواحق کو صبر جمیل اور موقع شریع ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن و اہل بیت کے سائے میں عمل کے ذریعے سے اپنے نجات کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کو ظہور میں تعجیل فرما, ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین دفعہ سورہ اخلاص. مرحوم کے سال ثواب.